أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سب مل کر صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. میں شکر گزار ہوں جناح میڈیکل کالج کے، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ان ذمہ دار دوستوں کا جنہوں نے ایک دفعہ پھر حسین ابن علی امام حریت کے نام کو اس تعلیمی ادارے میں زندہ کیا، اور آج کی اس مقدس اور نورانی محفل و مجلس کے انعقاد کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنے اوقات کو صرف کیا. حسین ابن علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ ان کے نام و نسب، فیملی بیک گراؤنڈ، شناختی کارڈ اور ان کی آل و اولاد کے ذریعے سے آپ پہچانیں، اور دوسرا جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی فکر، ان کا ہدف، زندگی کا مقصد، کس موڑ پر کیا حکمت عملی اختیار کی، کس مسئلے میں انہوں نے کس طرح کا قدم اٹھایا. گویا ان کی زندگی اگر 63 سال کی ہے تو 63 سالہ زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا اور جس کی خاطر انہوں نے اپنی اس قیمتی زندگی کو قربان کیا، اس کو پہچانیں. دونوں شناخت کے ذرائع ہیں، لیکن جو چیز ہماری زندگی میں سب سے مؤثر ہے وہ فکر کی شناخت اور روح کی شناخت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں حسین ابن علی زندہ ہے، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے، ان سے تعلق زندہ ہے. جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو آپ کے سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں، جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو اس ایک جملے کو ادا کرتے وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ لیتنا کننا معکم، تو آپ دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اگر آپ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ آپ کی زندگی کی معراج تھی جس سے ہم محروم ہیں، اور وہ لوگ جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے وہ کامیاب ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ اب بھی حسین دلوں میں بستا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ اب بھی دل کی دھڑکنوں سے حسین حسین کی آواز آتی ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ اب بھی اگر کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے تو اس کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ ہے یا حسین؟ کیوں ایسا ہے کہ ایک بیٹا جب اپنے شہید باپ کے سرہانے بیٹھتا ہے اور روتا ہے تو اس کو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ حسین سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور حسین کا ذکر آتے ہی اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو تو بلا دیتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، کسی کی والدہ چلی گئی ہے دنیا سے، جس دن والدہ کوئی اور عزیز دنیا سے چلا جائے اس دن دو قطرے آنسو کے بہتے ہیں، سال گزرنے کے بعد فاتحہ تو پڑھتے ہیں لیکن آنسو کبھی بھی نہیں بہتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ حسین ابن علی 1400 سال گزر گئے، شہادت ہو گئی، 1400 سال پرانا واقعہ، لیکن اپنے اثر اور تاثیر کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح سے زندہ، اور ہر معاشرے میں زندہ، اور ہر درد مند دل رکھنے والے انسان کے دل کو گرمانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے حوادث رونما ہوئے ہیں، انبیاء کو بھی آریوں سے زندہ زندہ چیر کر شہید کیا گیا ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں زندہ زندہ جلا دیا گیا ہے، بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کو جان سے مارے بغیر ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوئی چھوٹے حادثے نہیں ہیں، چھوٹے واقعات نہیں ہیں، اور تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ لیکن وہ کون سا کمال ہے حسین ابن علی میں کہ وہ تمام باقی حادثات تاریخ کے سپرد ہو گئے، اب تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کریں تو وہ واقعات ملتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ان واقعات کا کوئی اثر نہیں ہے، جبکہ حسین ابن علی ہر دور میں، ہر زمین میں اور ہر مکان میں، ہر مقام پر زندہ بھی ہے، اور ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر ایک تڑپ اٹھتی ہے، ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ فالوور شاید انہی کے ہیں۔ جب ان کی وفات منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں ویٹیکن سٹی میں، تو 20 لاکھ سے زیادہ لوگ سیاہ لباس پہن کر آتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، شمعیں جلاتے ہیں اور مخصوص انداز میں مرثیہ خوانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کچھ اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے عقیدت کا اظہار کر کے واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ پوری دنیا سے عیسائی جمع ہوتے ہیں ویٹیکن سٹی میں۔ لیکن حضرت عیسیٰ جیسی مقدس اور برگزیدہ ہستی کی وفات پر اس طرح کی تقریبات سے آیا انہی عیسائیوں اور انہی پیروکاروں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رسم ہے، وہ انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں، اگلے سال آ کر دوبارہ وہی کام انجام دیتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، افکار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن حسین ابن علی کا کرشمہ یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ خون گرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، وہ خون بھی زندہ ہے اور وہ پیغام بھی زندہ ہے، اور حسین خود بھی دلوں میں زندہ ہے، اب بھی دلوں میں زندہ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں یا حسین، تو جہاں حسین کے لیے آپ کے دل میں عشق اور عقیدت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہیں پر یزیدیت اور باطل کے لیے نفرت کے پہاڑ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ عزم پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی اگر حسینیت کو یزیدیت سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ حسینیت کے دفاع کے لیے اپنی تمام ہستی کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے ہو جائیں, اور یہ حسین کے پیغام کا کرشمہ ہے. اب بھی جب آپ کا جوان شہید ہوتا ہے تو آپ اس کو حسین سے منسوب کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, اور آپ کے جوانوں کے اندر جو بچ گئے یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب ہم حسین کے نام پر جام شہادت نوش کر سکیں اور حسین کی بارگاہ میں پہنچ سکیں. یہ حسین کے خون کی تاثیر ہے, اور اس تاثیر کی بنیادی وجہ ان کا پیغام, ان کی بلند نظر, ان کی فکر اور ان کی روش ہے. حسین ابن علی نے, اگر آپ ان کو پہچاننا چاہیں تو ان کے کلام کو دیکھیے. ہر انسان اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو تب اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. اگر سٹیج پر کسی شخصیت کو آپ لا کر بٹھا دیں اور ان کو مختلف قسم کے دستار اور جبوں میں چھپا لیں, آپ سمجھ تو سکتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی, لیکن آپ کو اندازہ یہ نہیں ہوگا کہ اندر سے ہیں کیا. جب بولیں گے تو تب پتہ چلے گا. لباس سے, سٹیٹس سے, نام سے آدمی نہیں پہچانا جاتا, آدمی اپنی گفتگو اور اپنے پیغام سے پہچانا جاتا ہے. حسین ابن علی کو پہچاننے کے لیے ان کے خطبے پڑھیے, ان کے کلام کو پڑھیے, ان کے مکتوبات کو پڑھیے, ان کے کلمات قصار کو پڑھیے, اندازہ ہوگا کہ حسین کون ہے. حسین کا جو بنیادی ترین پیغام ہے وہ انسانی معاشرے کے اندر الہی اقدار کا احیاء اور الہی اقدار کو حاکم کرنا ہے. اقدار کی حاکمیت, ویلیوز کی حاکمیت, سچائی حاکم ہو معاشرے کے اندر, جھوٹ کا خاتمہ ہو, عدل حاکم ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, امیر اور غریب کے درمیان فرق مٹ جائے, اور سٹیٹس کو کا سمبل جو ہے اس کو مٹا دیا جائے. معاشرے کے اندر انسان اپنے تقوی, اپنی پاکیزگی, اپنی کرامت نفس اور اللہ کے ہاں قرب کی نسبت سے قابل احترام ٹھہرے. حسین ابن علی دین کو اپنی تمام تر جد و جہد کا محور اور مرکز سمجھتے ہیں. اسی لیے دین کے احیاء کے لیے حسین ابن علی نے جد و جہد کیا. آپ ان کے کلام پر غور کیجئے, آپ ان کے کلام کو دیکھیے, آپ کو ان کے کلام سے محسوس ہوگا کہ حسین ابن علی کی فکر کتنی عالی اعلی اور الہی ہے کہ ان افکار کو اللہ کے سوا کسی اور انسان کے ہاں آپ نہیں پاتے. وہی لوگ ان افکار کا اظہار کر سکتے ہیں جو براہ راست اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کے کلام پر غور کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ کلام حسینی کلام خدا ہے. کلام حسینی بندگان خدا اور اللہ کے نیک بندوں کی حاکمیت کی جد و جہد سے عبارت ہے. تو سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں کیا, حسین ابن علی چاہتے کیا تھے. ایک سمپل سی بات ہے کہ کیا حسین ابن علی نے جس دور میں قیام کیا, یہ ہمارے اہل سنت دوستوں اور شیعہ بھائیوں دونوں کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا کسی مسجد پر تالا لگا ہوا تھا اور نماز پر پابندی لگ گئی تھی, کہ اس پابندی سے نماز کو چھڑانے کے لیے اور مسجدوں کے تالے توڑوانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا ہو. کیا حج پر کوئی پابندی لگی تھی, کیا زکوٰۃ دینے پر کوئی پابندی لگی تھی, کیا روزے پر کوئی پابندی لگی تھی, کیا لوگ تبلیغ نہیں کرتے تھے, کیا لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, کیا وجہ تھی, کیوں حسین ابن علی نے قیام کیا. اب سوچنے والی بات ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہیں, چونکہ آج جو اسلام کا تصور ہمارے معاشروں میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے, کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ کٹر مسلمان ہے, کوئی شخص اگر حج پر جاتا ہے تو وہ کٹر مسلمان ہے. ہاں نماز روزہ حج یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مسلمان کے فرائض میں سے ہیں, لیکن یہی اسلام نہیں ہے. صرف یہی اگر اسلام ہوتا تو پھر حسین کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حسین ابن علی تمام مورخین, فقہا, محدثین, علماء, اکابر, متکلمین, ان سب کی نگاہ میں حسین کا قیام ایک جابر ظالم اور اللہ کے دشمن قوت کے مقابلے میں قیام ہے, تاکہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جو انسان اپنی حاکمیت کا اعلان کرے اس کو حسین یا تلوار سے اور یا اپنے خون سے شکست دے کر آئندہ کے لیے تمام ایسے لوگوں کے رستے بند کر دیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہیں. حسین ابن علی نے نماز پڑھوانے کے لیے تو قیام نہیں کیا تھا, نماز تو وہاں پر پڑھی جا رہی تھی. ہاں وہ نماز جس میں یزیدیت کی بیعت شامل ہو, وہ حج جو فرعونیت کے استحکام کا باعث بنے, وہ زکوٰۃ جس سے جبر کی قوتوں کو تقویت ملے, وہ عبادات اور وہ مساجد جن کے ذریعے سے ظلم کو پنپنے کا موقع ملے, اس کو حسین ابن علی اسلام نہیں سمجھتے. حسین کی نگاہ میں جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو محمد عربی کی نگاہ میں ہے. نبی کریم نے جس اسلام کی بنیاد رکھی, جس مسجد کی بنیاد رکھی, جس فلسفے کے تحت زکوٰۃ و حج کو واجب قرار دیا, جس فلسفے کے تحت روزہ رکھنے کا حکم دیا, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اتنی تبدیلیاں لے آئے, اپنے آپ کو اتنا پاک اور طاہر کرے کہ اس کی خواہشات اس کا خدا نہ بنے, اس کا رب اور اس کا پروردگار اس کا خدا بنے, اور جہاں جہاں خواہشوں کے اسیر لوگ میدان میں اتر کر لوگوں سے ان کے خدا کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ظالموں کے مقابلے میں بند باندھنا شروع کر دیں. حسین ابن علی نے یہ کام کیا ہے, اس لیے حسین ابن علی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کتنی بڑی فوج ہے, یہ دیکھا کہ اب اگر میں ان اسلام کے لبادے کو اوڑے ہوئے چہروں پر سے نقاب نہ الٹوں تو پھر تاریخ ہمیشہ انہی کو اسلام سمجھے گی اور آنے والی نسلوں کے سامنے اسلام کا جو چہرہ پیش ہوگا وہ وہی ہوگا جو آل امیہ اور یزید چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مسجدیں ہوں گی, شراب کا دور بھی چل رہا ہوگا, نماز ہوگی اور امام مسجد شراب کے نشے میں نماز پڑھا رہا ہوگا جیسے یزید کے دور میں ہوا, حج بھی ہوگا اور مکہ و مدینہ میں صحابیات پر حملے بھی ہوں گے. آپ تاریخ پڑھیے, عجیب و غریب تاریخ ملتی ہے آپ کو یزیدیت کی. اور حسین ابن علی کو یہ پتا تھا کہ اگر آج قیام نہ کیا تو پھر نبی کریم کے لائے ہوئے دین کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, اس کے بعد پھر دین زندہ نہیں ہو سکتا. اور دین کے زندہ کرنے کے لیے اب صرف ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ یہ ہے کہ خون حسین بہے اور لوگوں کو یہ پتا چلے, لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حسین ابن علی اپنی قیمتی ترین متاع حیات اور اپنے گھر والوں کو لے کر اگر نکلے تھے تو ان کے سامنے یقیناً مقدس ہدف جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس ہدف کے لیے انہوں نے اپنی پوری ہستی کو قربان کیا ہے. اگر حسین خاموش رہتے, اگر حسین خاموش رہتے تو وہ معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا تھا. زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا نبی کریم کی وفات کو, بہت کم عرصہ گزرا تھا, 40 سال 45 سال, لیکن ان 45 سالوں میں اسلام بگڑتے 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 اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ خلیفۃ المسلمین جو مسند نبوی پر بیٹھا ہے وہ کائنات کا بدترین انسان. جو شخص اسلام کا رکھوالا بن بیٹھا ہے وہ اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ کر چیر پھاڑ کر کھانے والا وحشی ترین درندہ, جس کی نگاہ میں محارم کی قیمت نہ ہو, جو محرم اور نامحرم میں فرق محسوس نہ کر سکے, جس کی نگاہ میں دین کے اصول کی دھجیاں اڑانا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے, جو ایسے لوگوں کو جو بدترین لوگ ہیں لا کر اپنے گورنر کے طور پر مختلف شہروں میں اس طرح سے مقرر کر دے کہ اس کے نتیجے میں وہاں کے نیک لوگ چیخ اٹھیں رو پڑیں لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو, یعنی بدکردار ترین لوگ حاکم بنائے جائیں اور بہترین لوگ محکوم ہوں اور ظلم اور بربریت کا شکار ہوں, اور نماز بھی ہو, روزہ بھی ہو, حج بھی ہو, زکوٰۃ بھی ہو, یہ دو چیزیں متضاد ہیں, ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنتا کہ ظلم بھی ہو اور نماز بھی ہو. آدمی نماز پڑھے اور ظلم کے مقابلے میں سر جھکا دے, آدمی حج کرے اور ابلیس کے حقیقی نمائندوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکے جبکہ حج میں وہ شیاطین کو پتھر مار رہا ہو, اور جب اپنے شہر میں واپس آئے تو شیطان کے سامنے اپنی جان کے خوف سے خاموشی اختیار کرے اور کچھ بولے نہیں, اور لوگوں کی ذاتی زندگی ان کا دین بن جائے. ذاتی زندگی, یہ جو ابھی قبلہ نقوی صاحب نے روایت پڑھی, الناس عبید الدنیا والدین اللائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. یہ حدیث اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو اس وقت جب دیکھا کہ معاشرہ اس گراوٹ کا شکار ہے کہ لوگوں کی اپنی ذاتی زندگیاں ان کا دین بن چکی ہیں لیکن اجتماع اور معاشرے میں دین کی اگر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے نفس کے غلام ہیں, دنیا کے غلام ہیں, اور غلام بھی ایسے جو پسترین غلام ہیں جنہوں نے اپنی قیمت اتنی کم لگائی ہے کہ دو وقت کی روٹی کے حصول کی خاطر ہر ظلم کو سہ لیتے ہیں, اپنے پیٹ کی خاطر ہر برائی کو برداشت کر لیتے ہیں. حسین ابن علی نے اس لیے یہ ثابت کیا کہ بھوک ہو, پیاس ہو, ظلم ہو, اکیلا پن ہو, تان و تشنیع کے نشتر ہوں, اسارت ہو, شہادت ہو, بیڑیاں ہوں, بازاروں میں پھرایا جانا ہو, بچوں کی چادریں اور خواتین کے سروں سے چادریں چھینے جانے کا عمل ہو, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنانا ہو, یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں لیکن دین کی بالادستی کے مقابلے میں ظلم کے سامنے سکوت اور خاموشی قبول نہیں ہے. یہ حسین ابن علی نے ثابت کیا, حسین ابن علی نے معاشرے کو بتا دیا کہ حسین سے زیادہ قیمتی زمین کے سینے پر کوئی نہیں ہے لیکن حسین کے لیے دین اپنے آپ سے زیادہ قیمتی ہے, یہ حسین نے بتایا ہے. اور حسین کی ہمشیرہ علی کی شیر دل بیٹی اور کائنات کی عظیم ترین خاتون اور واقعی عصمت کی ملکہ خاتون زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ ثابت کیا کہ چاہے زینب کے سر سے چادر چھینی جائے, چاہے بازوؤں پہ رسن باندھے جائیں, چاہے بازاروں میں پھرایا جائے, زینب کے لیے جو چیز قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے چہرے سے پردہ نوچ کر, نقاب نوچ کر کائنات کے ہر انسان کے سامنے ظلم کے چہرے کو برملا کر کے بتا
دیا جائے کہ یہ ظلم ہے, دین نہیں ہے, اور دین ہم ہیں, چاہے ہمیں اس طرح سے محکوم بنا دیا جائے. یہ وہ عزم حسینی ہے, یہ وہ ولولہ ہے. لہذا آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں حسین کے نام پہ ماتم ہوتا ہے, ان کے اسی ولولے کی وجہ سے. زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک مظلومیت کا پہلو, ظلم کا پہلو, ان کے حقوق کو غصب کرنے کا پہلو, ان کے خیموں کو آگ لگانے کا پہلو, انہیں شہروں اور گلیوں اور کوچوں اور درباروں میں پھرائے جانے کا پہلو, جہاں پر ان کی تحقیر, ان کو کمزور کرنا, ان کو نعوذ باللہ لوگوں کی نظر میں حقیر بنا کر پیش کرنے کی کوشش, یہ تمام چیزیں, یہ ایک پہلو ہے زندگی کا. جب ان کو ہم سنتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں, جب ہم ان واقعات کو سنتے ہیں کہ اللہ کی برگزیدہ ایسی ہستیوں کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے, تو یہ چیزیں مصائب بن جاتی ہیں, اور انہی پر پھر ہم اشک بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, روتے ہیں, اور حق ہے رونے کا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے, ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو ہماری طرف سے نہیں ہے, وہ زینب کبریٰ کی طرف سے ہے. آپ دیکھیے کہ یہ تمام واقعات ہو گئے. جتنے مظالم یزید اور یزیدی ڈھا سکتے تھے آل محمد پر, وہ انہوں نے ڈھا دیے. لیکن اس کے بعد زینب بنت علی کی شیر دل بیٹی فاطمہ کی آغوش میں تربیت پانے والی وہ عظیم شیر دل خاتون, جب دربار یزید میں وہ کھڑی ہوتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا, لیکن جو کچھ کیا وہ یزید نے کیا. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وما رأیت الا جمیلا. ذرا توجہ دیجئے, زینب سلام اللہ علیہا کو بکھری ہوئی لاشیں جمال خداوندی نظر آتی ہیں. زینب بنت علی کو جلتے ہوئے خیمے جمال خداوندی نظر آتے ہیں. یہ وہ عزم ہے, یہ وہ ہمت ہے, یہ وہ حوصلہ ہے, یہ وہ بلند فکری ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم کی انتہا ہو جائے, اور یہ ظلم ظالموں کی طرف سے ہو, لیکن مظلوم جب اس سطح کا مظلوم ہو تو وہ انہی مظالم کو اللہ کی نگاہ سے دیکھ کر یہ کہے کہ رزن برزاق و تسلیمن لامرک یا غیاث المستغیثین, اے بار الہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں اس پر راضی ہوں, اس لیے کہ تو راضی ہے. اس لیے اللہ کی آیت اتری نا کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ کے مالک اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ جو کربلا کا پہلو ہے, شجاعت کا, حمیت کا, غیرت کا, عزت کا, سربلندی کا, مقاومت کا, استقامت کا, بہادری کا, اور ظالم اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا, اور اس کے لیے ایثار کا, قربانی کا, اپنی تمام ہستی قربان کرنے کا, یہ پہلو تاریخ کے کسی واقعے میں آپ کو نہیں ملتا. اس لیے انسانوں کے دل میں حسین اور آل حسین کی محبت عشق کی صورت اختیار کر گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو حسین اور آخرت کو بھی حسین قرار دے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنی سانسیں ہمارے لیے باقی ہیں ان سانسوں میں ہم حسین کی اس فکر کو عام کرنے اور اپنے آپ کو اس فکر میں ڈھالنے کی جد و جہد میں ان سانسوں کو صرف کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری قبر میں حسین کی اور حسین کے نانا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے, اور عالم آخرت میں, عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی حسین اور آل حسین اور آباء حسین, حسین کے والدین, حسین کے جد امجد, ان سب کی شفاعتوں کو وہاں پر ہمارے لیے شامل حال قرار دے. جن دوستوں نے اس خوبصورت مجلس و محفل کا انعقاد کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو جب تک جیتے ہیں حق کی راہ پہ استقامت کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔